बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران قطر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلامی ممالک کو صہیونی حکومت کے کھلے جرائم کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان۔ قطر نے صہیونی حکومت کی جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور انتہائی خطرناک اقدام قرار دیا ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم شہباز شریف نے زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ نیپال میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد فوج نے پورے ملک میں ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا۔ اور فرانس میں صدر میکرون کے خلاف بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہرے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران قطر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اسلامی ممالک کو صہیونی حکومت کے کھلے جرائم کی زبانی اور عملی طور پر پوری سنجیدگی سے بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلی فونی گفتگو میں صہیونی حکومت کے جرائم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران قطر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے پڑوسی اور دوست ملک کی حمایت کے لیے جو اقدام بھی ضروری ہوا انجام دے گا۔ صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کسی بھی مسلمہ بین الاقوامی اصول و ضوابط کی پابند نہیں ہے اور کسی بھی بین الاقوامی اصول و قانون کا احترام نہیں کرتی، کہا کہ صہیونی حکومت کا یہ رویہ پوری طرح امریکہ کی حمایت سے انجام پا رہا ہے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ صہیونی حکومت نے اپنی سلامتی کے دفاع اور تحفظ کے نام پورے علاقے کے امن و استحکام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اور کسی بھی جرم کا ارتکاب کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ امیر قطر نے صدر ایران کے ٹیلی فون کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ جناب عادی نے اشارہ کیا، جرائم پیشہ نیتن یاہو اپنے جرائم کو انجام دینے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور افسوس کہ جہاں بھی چاہتا ہے جس طرح بھی چاہتا ہے کوئی رکاوٹ محسوس کیے بغیر حملہ اور بمباری کرتا ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ علاقے کے ممالک کو صہیونی حکومت کے جرائم کے سلسلے میں متحدہ موقف اختیار کرنا چاہیے، کہا کہ حماس کے رہنما جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز پر غور کر رہے تھے اور ہم سے ہونے والے صلاح و مشورے کے بعد وہ اس تجویز کا مثبت جواب دینے والے تھے، لیکن افسوس کہ اسرائیل نے اسی اجلاس پر حملہ کر دیا۔ قطر نے صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور انتہائی خطرناک اقدام قرار دیا ہے۔ قطر کی سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق قطر کی حکومت نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام الگ الگ مراسلے ارسال کیے ہیں، جن میں دوحہ پر صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت اور حماس کے پولٹ بیورو کے اراکین کے رہائشی ٹھکانوں پر حملے کا فوری نوٹس لیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت قطر کا یہ مراسلہ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب اولیا احمد بن سیف آل ثانی نے یو این سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کو پیش کیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے قطر کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دوحہ اس جارحیت کے جواب کے حق کو اپنے لیے محفوظ سمجھتا ہے۔ قطر کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی بلا جواز اور غیر قانونی فضائی جارحیت کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ قطر پر اسرائیل کے حملے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی موجودہ صدر انالینا بائرلوک نے کہا ہے کہ ہمیں خطے میں مزید کشیدگی نہیں بڑھانی چاہیے بلکہ فوری اور دیر پا جنگ بندی کے لیے سفارتی اقدامات میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نئے صدر نے کہا کہ ہم تمام فریقوں سے تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تمام فریقوں کو احترام کرنا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے بھی کہا ہے کہ قطر ایک ایسا ملک ہے جس نے جنگ بندی کے حصول اور قیدیوں کی رہائی میں بہت مثبت دار ادا کیا، اور میں قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہوں۔ دریاسنا یورپی ممالک بشمول ہالینڈ، پرتگال، اسپین اور اٹلی نے بھی صہیونی دہشت گردی کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی قطر کے خلاف اس کھلی جارحیت کو مربوط کیا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس حملے کا فیصلہ انہوں نے نہیں بلکہ نیتن یاہو نے کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ یہ حملہ ان کے علم میں لائے بغیر کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ صدر ایران نے اقوام متحدہ، او آئی سی اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر دہشت گردانہ حملے پر بلا تاخیر ضروری اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے قطر کے خلاف صہیونی جارحیت اور حماس کے رہنماؤں پر دہشت گردانہ فضائی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کو انسانیت اور امن و آشتی کے خلاف غیر قانونی اقدام قرار دیا ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اس دہشت گردانہ فضائی جارحیت نے ثابت کر دیا ہے کہ صہیونی حکومت جرم و دہشت گردی میں کسی حد کی قائل نہیں ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، او آئی سی اور دیگر سبھی بین الاقوامی اداروں سے توقع ہے کہ اس کھلی جارحیت کے خلاف فوری طور پر ٹھوس اور عملی رد عمل ظاہر کریں گے۔ پاکستان نے قطر اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اعلان اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے قطر کے دارالحکومت دوحا پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت اور فلسطین اور قطر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے قطر کے دارالحکومت دوحا پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے کو انتہائی خطرناک اور علاقے کی امن و سلامتی کے خلاف اشتعال انگیز اسرائیلی اقدام قرار دیا ہے۔ میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ اس دشوار وقت میں امیر قطر اور قطری عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کا یہ جارحانہ اقدام ناقابل توجہ، قطر کی ارضی سالمیت اور اقتدار اعلی کی خلاف ورزی اور خطرناک ترین اشتعال انگیز اقدام ہے جو علاقے کے امن و ثبات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ غزہ کے لوگوں تک انسانی امداد پہنچانے کے مقصد سے تشکیل پانے والے سمود بحری بیڑے کے ایک اور جہاز میں نئے ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی ہے۔ بدھ کی صبح شمالی تیونس کی بندرگاہ سیدی بو سعید میں سمود کے بحری بیڑے کے ایک بڑے بحری جہاز پر آگ لگانے والے ڈرون سے حملہ کیا گیا، جس سے جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹ کے مطابق سمود بحری بیڑے کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے اور جہاز کے عرشے پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے متعدد وار ہیڈز کے ساتھ ایک ہائپر سونک میزائل سے مقبوضہ بیت المقدس شہر کے ارد گرد حساس اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے مزید کہا ہے کہ یمنی مسلح افواج کی میزائل فورس نے فلسطین دو قسم کے ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کے ذریعے مقبوضہ بیت المقدس شہر کے اطراف میں کئی حساس اہداف کے خلاف فوجی کارروائی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خدا کی مدد سے یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ انجام پایا اور ہم نے اپنے اہداف حاصل کیے۔ اس حملے کے نتیجے میں لاکھوں غاصب صہیونیوں کو پناہ گاہوں کی طرف فرار ہونا پڑا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے مزید کہا کہ یمنی مسلح افواج کی ڈرون فورس نے تین ڈرون طیاروں کے ساتھ ایک اور فوجی آپریشن کیا، جس میں رامون ہوائی اڈے اور ام الرشش کے علاقے میں دو اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ سیلاب نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور پنجاب سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے راتوں رات نمٹنا ممکن نہیں ہے۔ ہزاروں ایکڑ زرعی زمینیں زیر آب چلی گئیں اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ میاں شہباز شریف کی تجویز پر وفاقی کابینہ نے زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی کی منظوری دے دی، اور کابینہ کے اجلاس کے بعد میاں شہباز شریف نے ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کر دینے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ نیپال میں فوج نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر پورے ملک میں ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ فوج نے اعلان کیا ہے کہ عبوری حکومت کے لیے نئے چہرے کی تلاش جاری ہے۔ نیپال میں ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی، جس پر طلبہ نے احتجاج اور مظاہرے شروع کر دیے جو دیکھتے ہی دیکھتے عوامی اشتعال میں تبدیل ہو گئے۔ اس دوران مشتعل عوامی ہجوم نے پارلیمنٹ ہاؤس، وزیروں کے مکانات اور سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی۔ مشتعل ہجوم نے کئی جیلوں پر بھی دھاوا بول دیا اور بڑی تعداد میں قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ صرف للت پور جیل سے 1500 کے قریب قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ پرتشدد مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف سیکورٹی دستوں کی کارروائیوں کے دوران متعدد افراد کی ہلاکت نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور حالات حکومت کے قابو سے باہر ہو گئے۔ فرانس میں صدر میکرون کے خلاف مظاہرین نے پرتشدد مظاہرے کیے ہیں۔ فرانس میں لوگ صدر میکرون کے خلاف سڑکوں پر نکل پڑے ہیں۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ حکومت عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ نیپال کے طرز پر مظاہرین نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیا ہے۔ فرانس میں میکرون حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے سوشل میڈیا پر بلاک ایوری تھنگ کی اپیل کے بعد شروع ہوئے اور جگہ جگہ توڑ پھوڑ اور آتش زنی زور پکڑ گئی۔ مختلف شہروں میں مشتعل مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور کئی شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان باقاعدہ جھڑپیں شروع ہو جانے کی خبر ہے۔ پیرس میں مختلف جگہوں پر عوام کو پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کرتے دیکھا گیا ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک سینکڑوں مظاہرین گرفتار کیے جا چکے تھے، لیکن سیکورٹی اہلکار حالات پر قابو پانے میں ناکام ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے۔
صبح امید،
سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں. سامعین، پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
نور والا
سامعین، خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب، ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانِ رحمت، محبت و عطوفت سے نہ صرف اہل ایمان مستفید ہوئے ہیں بلکہ سارے انسان، یہاں تک کہ موجودات بھی بہرہ مند ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس وجود، رسالت، پیغام وحی اور آپ کی تمام زحمتیں اور کوششیں سب خدائے واحد و رحمان کی رحمت کا مظہر ہیں. آپ کی رحمت کا ایک اہم ترین جلوہ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی تشکیل، ترویج توحید، عدل و انصاف قائم کرنا اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد دین اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا عزم فرمایا، اور اگر کچھ مسائل پیش نہ آتے اور مسلمان آپ کی بتائی ہوئی راہ پر گامزن رہتے تو ساری دنیا توحیدی حکومت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی. بنیادی طور پر سرزمین حجاز میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث بر رسالت ہو کر جاہلیت کے غلط آداب اور خرافات کو مٹایا، عورتوں اور دیگر پسماندہ لوگوں کے حقوق دلوائے، ظلم و ستم اور استثمار سے مقابلہ کیا، قبیلوں کو آپسی جنگ و خونریزی سے روکا، عدل و انصاف و مساوات قائم کیا، تمام قبیلوں، قوموں اور حکومتوں تک پیغام وحی پہنچایا، اپنے ساتھیوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ فداکار، مومن، مدبر و اسلامی اور انسانی اخلاق سے آراستہ ہو گئے، اخلاقی اور روحانی فضائل سے انسانوں کو آراستہ کیا، توحید و اتحاد کے سائے میں انسانوں کو عزت و آزادی عطا کی، مخلوق و خالق کے درمیان مستحکم رابطہ قائم کیا. یہ سب چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا مظہر نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے سب سے زیادہ فائدہ مومنین کو پہنچا ہے، کیونکہ مومنین اپنی ذاتی اہلیت و لیاقت سے آپ کے توحیدی پیغام کو اچھی طرح سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور سعادت و رستگاری کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر خداوند عالم نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کے لیے خاص سفارشیں کی ہیں۔ سورہ شعراء میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اے رسول، جو مومنین تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکاؤ، یعنی تواضع اور فروتنی سے پیش آؤ۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مومنین کے سروں پر اپنا سایہ رحمت و رافت اور محبت و تواضع پھیلا دیا تھا۔ رسول خدا کے اس عمل کو سراہتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، تو اے رسول، یہ بھی خدا کی مہربانی ہے کہ تم جیسا نرم دل سردار ان کو ملا، اور اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تب یہ لوگ تمہارے پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ سامعین، آج ہی کی مقدس و نورانی تاریخ یعنی 17 ربیع الاول 83 ہجری کو رسول اسلام کے فرزند دلبند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیر کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین اور سلسلہ عصمت و طہارت کی 8ویں کڑی اور منصوص من اللہ معصوم ہیں۔ اہل سنت کے بزرگ عالم دین ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیات الایان میں تحریر کیا ہے کہ آپ سادات اہل بیت سے تھے اور آپ کی فضیلت اور آپ کا فضل و کرم محتاج بیان نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کو خداوند عالم نے بڑی عزت دی ہے، اور احادیث میں آیا ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے کہ جن کے وجود سے خدا نے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ علماء کا بیان ہے کہ جعفر جنت میں ایک شیریں نہر کا نام ہے، اسی مناسبت سے آپ کا لقب جعفر رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کا فیض عام جاری نہر کی طرح تھا، لہذا اس لقب سے ملقب ہوئے۔ مخلوقات کی ہدایت کی غرض سے انبیاء اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ تخلیق کیا گیا جو ہم تک آن حضرت اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں پہنچا۔ اگرچہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی امام کو کام کرنے کا موقع و ماحول میسر نہ ہو سکا، مگر ہر امام نے اپنے عہد میں فیوز امامت امت تک پہنچانے کا مناسب انتظام کیا۔ کربلا کے مصائب کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک انوکھے انداز میں تبلیغ دین کی، جو صحیفہ کاملہ کی صورت میں آثار علمیہ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ کوہ علم ہیں جس بلندیوں تک انسان کی نگاہیں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ آپ کا شریعت کدہ علم و حکمت کا سرچشمہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اہم رخ یہ ہے کہ آپ نے اپنے علمی انقلاب سے معارف اسلام کے افق کو اتنی زیادہ وسعت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نسل بعد جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام نیشاپور میں قدم رکھتے ہیں تو ہزارہ افراد امام کی آواز سننے اور فرمان کو کاغذ پر محفوظ کرنے کے سراپا مشتاق تھے۔ یوں تو سلسلہ امامت کے ہر فرد نے جس قدر ممکن ہو سکا ظلم و ستم اور قید و بند کی فضاؤں میں بھی فرائض امامت کو انجام دیا، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے عہد میں موقع مل گیا تھا کہ آن حضرت کے مقصد یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ دیں۔ اس دور میں علم کا پھیلاؤ اس حد تک ہوا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو گیا اور فلسفی مسائل عام مجلسوں میں زیر بحث آنے لگے۔ اس ضمن میں ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ یہ تحریک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سرپرستی میں آگے بڑھی، جن کی فکر وسیع، نظر عمیق اور جنہیں ہر علم کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ آخر میں نابغہ روزگار علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، وہ تحریر کرتے ہیں کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد ماجد کے خلیفہ و وصی تھے اور اپنے والد کی شہادت کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ بہت ہی عظیم الشان مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ اس زمانے کے تمام لوگوں نے آپ کے علم کو نقل کیا ہے اور وہ علم ہر جگہ منتشر ہو گیا۔ علماء حدیث نے امام علیہ السلام سے بے شمار روایتیں نقل کرنے والے راویوں کے اسماء کو جمع کیا ہے، جن کی تعداد 4000 سے زائد تھی۔ امام علیہ السلام کی جامع و کامل شخصیت کا احاطہ ناممکن ہے۔ جعفر کے معنی نہر کے ہیں، گویا قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ کے علم و کمالات سے دنیا سیراب ہو جائے گی۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
تب خیال آیا کریں لالین پاؤں سے جدا، غیب سے آئی ندا، یہ قصد ہے کیا آپ کا؟ تم پہ لالین آؤ مصطفیٰ، ڈانتا ہے عرش یہ تو طالب لالین ہے، میاں چوم لینے تو اسے نالین یہ بے چین ہے، اب کی پھر آپ نے اے خالق جن و بشر، کیا سبب ہے طور پہ جب تو ہوا تھا جلوگر، حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا، اور میں نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا، غیب سے پھر غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو، نیت تم کہاں سا کہاں، وہ اور تھے تم اور، اور یا محمد وہ نبی تھے، یا محمد وہ نبی تھے، تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی، اور وہ فقط طالب تھے، تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، اور یا محمد وہ نبی تھے، نیت تم ہمارے نور ہو، بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ طور ہو، عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ، فرشتے تو فرشتے، خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی نبی یا نبی نبی یا رہوں گا، سے کام ہوگا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 شہری ور، 18 ربیع الاول اور 11 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 18 ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد، مسجد نبوی کی تعمیر کا مدینے میں آغاز ہوا۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے، جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور بعض اصحاب کے لیے مخصوص تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا تھا، بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ فرماتے تھے۔ اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبوی کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی مختلف ادوار میں تعمیر نو اور توسیع ہوئی ہے۔ 18 ربیع الاول سن 1268 ہجری قمری کو ایران کے ایک مشہور اور قابل سیاستداں مرزا تقی خان فرحانی کا قتل ہوا۔ وہ امیر کبیر کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ایران کے ایک دہی علاقے میں پیدا ہوئے۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ محمد شاہ کے زمانے میں وزیر اعظم کے دربار میں جگہ بنائی، اور چونکہ شروع سے ہی ان میں قابلیت اور ذہانت کے آثار نمایاں تھے، لہذا جونیئر وزیر اعظم کے سیکرٹری کے عہدے کے لیے منتخب ہو گئے۔ مرزا تقی خان سن 1264 ہجری قمری میں ناصر الدین شاہ کے اقتدار میں آنے کے ساتھ امیر کبیر اور اتابک اعظم کے القاب کے ساتھ ایران کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے 3 سال اور 3 ماہ کی مدت میں اہم سیاسی اور سماجی اصلاحات کیں، شکستہ حال نظام کو درست کیا، بحریہ کی بنیاد ڈالی، مختلف القاب و خطابات اور قاجاری دربار میں ناروا روایات کو ختم کیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کے داخلی امور میں اغیار کی بے جا مداخلت کو کم کیا۔ مدرسے دارالفنون کا قیام اور روزنامہ وقایا اتفاقیہ کی اشاعت امیر کبیر کے دیگر اہم معاشرتی اور ثقافتی اقدامات میں شامل ہے۔
20 شہریور سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے امام جمعہ آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی کو اغیار کے اعلی کار دہشت گردوں نے نماز جمعہ کے دوران شہید کر دیا۔ انہوں نے قم اور نجف اشرف کے اعلی دینی مدارس میں درجہ اجتہاد تک علم حاصل کیا۔ آیت اللہ مدنی طالب علمی کے زمانے میں سیاسی جدوجہد میں شریک ہو گئے۔ سن 1342 ہجری شمسی میں 15 خرداد کی تحریک میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے شہر نجف اشرف میں قیام کے دوران ہی ایران کی شاہی حکومت کے مظالم اور اس کے مذموم چہرے سے پردہ اٹھانے میں فعال کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے برسوں قید خانے میں اور جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ مدنی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تبریز چلے گئے اور وہاں امام جمعہ کے منصب پر فائز ہوئے، جہاں آپ کو محراب نماز جمعہ میں اغیار کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ 20 شہریور سن 1373 ہجری شمسی کو ایرانی محقق اور قرآن شناس ڈاکٹر محمود رامیار نے وفات پائی۔ وہ ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر رامیار نے فلسفہ اور قانون میں اعلیٰ تعلیم جاری رکھی۔ انہوں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور تہران یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ وہ ایک عرصے تک اس یونیورسٹی میں الہیات اور اسلامی علوم کے شعبے کے سربراہ رہے۔ 11 ستمبر سن 1948 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جناح کا انتقال ہوا۔ وہ قائد اعظم کے نام سے مشہور تھے اور 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد علی جناح 1909 میں مجلس قانون ساز کے رکن بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں شمولیت سے کیا، لیکن بعد میں ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ کے ہو کر رہ گئے اور اس جماعت کے پرچم تلے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں مصروف ہو گئے۔ 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1940 میں ان کے زیر صدارت لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا۔ ان کی طویل جدوجہد کے نتیجے میں انگریزوں نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ 11 ستمبر 2001 عیسوی کو اغوا کیے گئے 4 مسافر بردار ہوائی جہازوں میں سے 2 جہاز نیو یارک میں واقع عالمی تجارتی مرکز کی جڑواں عمارت سے اور 1 جہاز واشنگٹن میں امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرایا، جبکہ 4th جہاز پینسلوینیا میں مار گرایا گیا۔ اس بڑے دہشت گردانہ حملے میں عالمی تجارتی مرکز کے جڑواں ٹاور زمیں بوس ہو گئے اور پینٹاگون کی عمارت کو بھی جزوی نقصان پہنچا، جبکہ تقریباً 3,200 افراد مجموعی طور پر ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد مغربی، خاص طور سے امریکی حکام اور ذرائع ابلاغ نے اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا اور اس بہانے تمام مسلمانوں کو تشدد پسند اور دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے اسلامی ممالک کے خلاف اپنی تسلط اور جنگ پسندانہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہو گئے۔ اسی پالیسی کے تحت امریکی افواج نے اکتوبر 2001 میں افغانستان پر اور مارچ 2003 میں عراق پر قبضہ کر لیا اور لاکھوں عام شہریوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ اس طرح 11 ستمبر کے حملات کے نتیجے میں ملنے والے موقع کو، جس کو تمام ممالک کے تعاون سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، امریکہ نے اپنے جارحانہ مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد۔ وجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا.